الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن وبالبدع وصبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے میں منصور ہوں مجھے دار و رسن سے نہ ڈرا میرے ہونٹوں پہ انل حق کی صدا رہنے دے مالک کے روز مکافات کو راضی کر لے حق میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے میرے واجب احترام قابل صد احترام علماء کرام مدرسہ اسلامیہ صادقیہ من چنآباد ضلع بہاول نگر کے غیور نوجوانوں اور دوستو یہ مدرسہ صادقیہ کا سالانہ جلسہ ہے اور اس کی آخری نشست ہے اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں یہ شوال کا مہینہ ہے اور تقریباً دو ہفتے ہو چکے ہیں کہ رمضان المبارک گزرا ہے اس مہینے میں اسلامی تاریخ کا ایک بڑا ہی اہم واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک سوائے حضرت حسین کے کوئی شہید ہی نہیں ہوا۔ جب محرم آتا ہے تو پولیس بھی پریشان ہو جاتی ہے، فوج بھی پریشان ہو جاتی ہے، مولوی بھی پریشان ہو جاتے ہیں، چودھری بھی پریشان ہو جاتے ہیں، انتظامیہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ نواسا رسول شہید ہوا۔ سب لوگ آنسو بہاتے ہیں، حضرت حسین کی شہادت برحق ہے، آپ کا مرتبہ اور مقام برحق ہے، آپ کی عظمت اور شان برحق ہے، لیکن جس شخص کو دنیا کے سب سے بڑے سردار نے جس کی لاش کے ٹکڑوں پہ کھڑے ہو کر شہیدوں کا سردار کہا، اس کی شہادت شوال میں ہوئی، نہ مولوی رویا، نہ پیر رویا، نہ چودھری رویا، نہ زمیندار رویا، نہ ٹیلی ویژن میں اس کے لیے کوئی افسوس ہوا، حتیٰ کہ اس کی شہادت کی تاریخ کا پتہ نہیں کہ کی تاریخ کو شہید ہو۔ یہ بہت بڑا المیہ، بڑا دکھ۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دوسری گزارشات کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت پر بھی روشنی ڈالوں، جو رمضان المبارک کے بعد شوال کی 17 تاریخ کو احد کے پہاڑوں پر ذبح کر دیے گئے۔ احد کے پہاڑوں پر جس کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں کے ہاں صرف ایک شہید ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سوائے حضرت حسین کے کوئی شہید ہی نہیں ہوا، حالانکہ اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج سپاہ صحابہ کے نوجوان شہید ہوتے ہیں تو مجھے یہ بات دیکھ کر حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان جس جماعت کے لیے شہید ہوتے ہیں، وہ جماعت رسول اللہ کی چوکھٹ پہ شہید ہوئی، اس جماعت نے اپنا سر نبوت کے دروازے پہ رکھ کے قربان کر دیا۔ آج اگر میری جماعت کا کوئی بچہ اس راستے میں مارا جاتا تو اس بنیاد پر مجھے فخر ہوتا ہے کہ یہ جس جماعت کے لیے مارا گیا وہ جماعت تو رسول اللہ کے لیے ماری گئی، اس جماعت نے کملی والے کے لیے جان دی، کملی والے کے لیے سر لٹایا، کملی والے کی عظمت پہ پہرا دیا اور پہرا دیتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ اور پہرے دار جب شہید ہو جاتا ہے تو دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی اپنے فرائض کی بجا آوری میں مارا گیا، کوئی اس کو برا نہیں کہتا، کیونکہ پہرے دار پہرا دیتے ہوئے ذبح بھی ہو سکتا ہے۔ میری جماعت کا نام ہی پہرے دار ہے، آپ دیکھیں سپاہ صحابہ ہے، سپاہ کا نام ہے سپاہی، سپاہ کا معنی ہے رضاکار، سپاہ کا معنی ہے چوکی دار، سپاہ کا معنی ہے پہرے دار، سپاہ کا معنی ہے نوکر۔ تو ہم ان صحابہ کے چوکی دار ہیں جو رسول اللہ کے چوکی دار تھے، ہم ان صحابہ کے پہرے دار ہیں جو رسول اللہ کے پہرے دار تھے، ہم ان صحابہ کے نوکر ہیں جو رسول اللہ کے نوکر تھے، ہم نے ان صحابہ کے لیے قربانیاں دی جنہوں نے رسول اللہ کے لیے قربانیاں دی، ہمارے کارکن ان صحابہ کے لیے شہید ہوئے جو رسول اللہ کے لیے شہید ہوئے، ہمارے کارکنوں نے اس صحابہ کے لیے جانیں لٹائیں جنہوں نے رسول اللہ کے لیے جانیں لٹائیں۔ اگر 1400 سال پہلے پیغمبر کی چوکھٹ پہ صحابہ نے جان قربان کر دی اور آج 1400 صدیوں کے بعد ان صحابہ کو کوئی کافر کہے، کوئی مرتد کہے، کوئی منافق کہے، تو میرا فرض ہے کہ میں انہی صحابہ کی چوکھٹ پہ جان قربان کر دوں، میں انہی صحابہ کے دروازے پہ جان لٹا دوں، میں انہی صحابہ کے دروازے پہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر چوکوں اور چوراہوں اور بازاروں میں انہی صحابہ کی عظمت ترانہ گاؤں، اور یہ ترانہ گاتے ہوئے میں ذبح ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، میں قربان ہوتا ہوں ہو جاؤں، میرے بچے یتیم ہوتے ہیں ہو جائیں، میری بیوی بیوہ ہوتی ہے ہو جائے، مجھ پر دنیا کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے تنگ کر دی جائے، لیکن میں تو چوکدار ہوں، میں تو پہرے دار ہوں، میں تو سپاہی ہوں، اور سپاہی کا کام ہے کہ جس کام پر اس کی ڈیوٹی ہے اسی پر جان قربان کر دے، اسی پر سب کچھ لٹا دے۔ بنچن آباد کے مسلمانوں، تم تعجب کرتے ہو، تم نے آج میری موجودگی میں بھی کہا اور پہلے بھی کہا کہ مجھ پر 3 دن پہلے قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ قاتلانہ حملہ ہونا یہ ناکام ہو گیا، کل ایسا بھی وقت آ سکتا ہے یہ قاتلانہ حملہ کامیاب ہو جائے، کل ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ میں اس راستے میں مارا جاؤں، ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ میری یہ داڑھی خون آلود ہو جائے، میرے بچے یتیم ہو جائیں، میری بیوی بیوہ ہو جائے، یہ وقت آ سکتا ہے، لیکن آج تم نے میرے ساتھ عہد کرنا ہے کہ اگر یہ وقت آ گیا، اگر میں قبر کے پاتال میں گم ہو گیا، اگر میرے بچے یتیم ہو گئے، اگر میری داڑھی خون آلود ہو گئی، تو تم حق نواز چھنگوی کی چوکھٹ پر جان رکھ دو گے، قربان کر دو گے، بچہ بچہ اس مشن پہ جان لٹا دے گا، لیکن ساری کائنات ایک طرف کھڑی ہو کر بھی ہمیں اپنے موقف سے باز نہیں رکھ سکے گا۔ میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ کا کوئی کارکن شہید ہوتا تو مختلف تبصرے ہوتے، کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ پرمٹ کے لیے شہید ہوئے، یہ سیمٹ کی ایجنسیوں کے لیے مارے گئے، یہ لوگ گرانٹوں کے لیے مارے گئے، یہ کرسیوں کے لیے مارے گئے، 80 نوجوان سپاہی صحابہ کے شہید ہو چکے اور 65 ایسے نوجوان تھے نو عمر جن کو اپنے ہاتھوں سے میں نے سپاہی صحابہ کے کفن میں لپیٹ کر قبروں میں اتارا، لیکن ہماری خواہش ہے کہ اس راستے میں ہم بھی مارے جائیں، اس لیے کہ ایکسیڈنٹوں میں بھی تو لوگ مر جاتے ہیں، ہم نے کوئی آب حیات کا پیالہ تو نہیں پی رکھا کہ ہم نے مرنا نہیں ہے یا آپ نے مرنا نہیں ہے، شہادت کا جام پینا ہے یا نہیں پینا، موت آئے گی یا نہیں آئے گی، موت برحق ہے، موت یہ جائے کہ تم بسوں کے ایکسیڈنٹ میں مارے جاؤ، کہ جائے کہ تم بیماریوں میں مارے جاؤ، کہ جائے کہ تم ہارٹ اٹیک میں مارے جاؤ، تبھی موت مارے جاؤ، اگر صحابہ کی محبت میں مارے جاؤ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ ہمارے موقف کا جس کو علم نہیں وہ جو مرضی تبصرہ کرے، وہ اس کو جو مرضی عنوان دے، وہ اس کے بارے میں جو مرضی کہے، جس کو میرے موقف کا علم نہیں، جس کو میرے نظریات سے واقفیت نہیں، جس کو میری تحریک سے شناسائی نہیں، جو میرے مشن سے واقف نہیں، میرے پیغام سے واقف نہیں، لیکن جو شخص میرے موقف کو پہچان چکا ہے، ہمارے نصب العین کو جان چکا ہے، ہماری دعوت کو جانتا ہے کہ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے،
کہ پاکستان اور پوری دنیا میں صحابہ کرام کے خلاف تمام کتابیں ضبط کی جائیں اور جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ان کو سزائے موت دی جائے. ٹھیک ہے، یہ مطالبہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ شیعہ کو قتل کر دو، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ شیعہ کو گولیوں سے اڑا دو، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ شیعہ کو یہاں سے نکال کر ایران پہنچا دو. ہم نے ابھی یہ مطالبہ نہیں کیا، ہم نے ابھی یہ مطالبہ نہیں کیا. لیکن اگر شیعہ نے اپنی بربریت جاری رکھی اور تشدد جاری رکھا تو یہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں جس گھر میں شیعہ رہتا ہوگا اس کی دیواریں بھی شیعہ کو کافر کہیں گی. مجھے کہا گیا ہے کہ میں قاتلانہ حملے کے بارے میں تفصیلی بات بتاؤں. تفصیل کیا ہے؟ میں مختصر الفاظ میں آخر میں اس کا ذکر انشاءاللہ کروں گا اور بہاولپور کے واقعات روشنی ڈالوں گا، لیکن میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ حضرت حسین شہید ہوئے، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ ایک حضرت حسین ہی شہید ہوئے اور اسلام میں کوئی نہیں شہید ہوا؟ بولو تو صحیح. آپ تھک گئے ہیں شاید، اگر تھک گئے ہیں تو میں تو آپ سے زیادہ تھکا ہوں. کافی دیر گزر گئی ہے، 1 بج رہا ہے، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں. اگر آپ کہو گے دعا کر لیتے ہیں، اور اگر آپ بیدار ہوئے تو تقریر تب ہوگی کہ آپ بیدار ہوں. جو بیدار نہیں ہے ہاتھ کھڑا کرے. چلو اب جو سوئے ہوئے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے. سوئے ہوئے جاگ رہے ہو یا آہستہ آہستہ بھاگ رہے ہیں؟ جو بھاگ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. ہے تو جو آپ کی نہیں، آپ کی توجہ نہیں لگ. بڑی اہم اہم تقریریں آپ سن چکے ہیں. میرے اور آپ کے محوم حضرت خطیب پاکستان مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب کا خطاب بھی ہو چکا اور انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر آپ کو سنائی. تو اس کے بعد مولانا وٹو صاحب، عبدالحمید وٹو صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. تو اب شاید آپ سمجھتے ہو کہ اب رات کافی ہو گئی ہے، سو کر وقت گزار دیں. نہیں، یہ بات 4 گھنٹے یا 5 کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ جتنا وقت آپ بیٹھے کم از کم بیدار ہو کر تو بیٹھے. جاگ رہے ہے بچو؟ آپ چاہتے ہو کہ میں تقریر کروں؟ یہ یاد رکھو کہ آپ جتنے بیدار ہوگے تقریر اتنی ہوگی، بیدار ہوگے تو تقریر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اور میں تقریر آپ کے چہرے کو دیکھ کر کرتا ہوں ہمیشہ. اگر آپ سو گئے تو دعا کرتے ہیں، اگر آپ جاگتے رہے تو تقریر ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جاگ رہے ہو؟ تھوڑے بولتے ہو یار. صاحب کیا ہو؟ یا اس طرح کرو کہ جس آدمی کی 6 مہینے سے شادی ہوئی ہے وہ جا سکتا ہے، جس کی شادی کو صرف 6 مہینے گزرے وہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب جس کی شادی ہوئی ہے 6 ماہ گزرے ہیں ہاتھ کھڑا کرے وہ چلا جائے، اس کو اجازت ہے. اور اب بابا جی کھڑے ہوئے اور آپ کو سمجھ میں آ بھی رہی ہے یا نہیں؟ ہے توجہ آپ؟ پوری توجہ ہے. میں یہ نہیں آپ سے چاہتا کہ آپ نعرے لگائیں تب آپ بیدار ہوں گے، نعرے کی ضرورت نہیں.
جب بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنے سے کوئی آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی
کہ ہوگی
یا آپ پر مقدمہ درج ہو جائے سبحان اللہ کہنے سے ہیں جب بات سمجھ میں آئے نہ وہ سمجھ میں آئے تو نہ صحیح میں نے پشاور میں ایک تقریر کی میں نے تقریر میں کہا تقریر کے بعد ایک پٹھان سے کہا کہ نعرے بڑے لگاتے تھے کوئی بات سمجھ میں بھی آئی ادھر کا سمجھ مجھ کچھ نہیں آتا تھا تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا کہ یہ ایسے نہ ہو جائے اور ہمارا جوش کرتا رہے تمہارا نعرہ لگاتا رہے اور بات پتہ نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو آہستہ آہستہ سارے لوگ مجمع سے چلے گئے ایک آدمی رہ گیا بانس کے ساتھ کھڑا مولوی صاحب نے کہا تیرے سے بڑا عاشق کوئی نہیں تو یہ تھے عاشق رہ گئے انہوں نے کہا جی میں عاشق کتوں میں تو سپیکر والا کدو تھی سپیکر نے جان کر دو میں بھی جاؤں بیدار کر رہا ہوں اور کچھ بات ہے توجہ آپ کی آپ چاہتے ہو کہ بات ہو اور اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو نئی بات سناؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے توجہ اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے اسلام کا آغاز بھی شہادت ہے اختتام بھی شہادت ہے اسلام کے سال کا آغاز جس دن ہوا اور جس شخص نے کیا وہ خود اس تاریخ کو شہید ہو کر سال کو زندہ کر دیا اور وہ حضرت فاروق اعظم کی ذات ہے شہید بڑے دنیا میں آئے لیکن ایسے شہید کو کیسے بھول سکتے ہو جو مدینہ منورہ کا شہید ہے صرف مدینے کا نہیں مسجد نبوی کا شہید ہے مسجد نبوی کا نہیں پیغمبر کے مصلے کا شہید ہے نبی کے مصلے کا نہیں پیغمبر کے محراب کا شہید ہے محراب ہی کا نہیں نماز فجر کا شہید ہے اور قیامت کے دن مسجد نبوی کا مصلی اللہ کی عدالت میں کہے گا اے اللہ میں تیرے نبی کے سجدوں کا بھی گواہ ہوں میں عمر کے خون کے قطروں کا بھی گواہ ہوں اس شہید کو بھول گئے ہو بتا سکتے ہو کہ اسلام کی تاریخ کا پہلا شہید کون ہے آخری شہید کون ہے اسلام کی تاریخ میں پہلی شہید عورت کون سی ہے اسلام کی تاریخ میں آخری شہید عورت کون سی ہے رسول اللہ کے دور نبوت میں کتنے صحابی شہید ہوئے اور خلافت راشدہ کے دور میں کتنے صحابی شہید ہوئے کوئی پتہ نہیں صرف یہ پتا ہے کہ حضرت حسین 10 تاریخ کو شہید ہوئے بس اور کوئی نہیں شہید ہوا اور اسلام کی تاریخ کے کسی شہید کا پتہ نہیں کوئی واقفیت نہیں اسلام کی تاریخ کے پہلے شہید کا نام زید ابن ابی حالہ ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے خاوند سے صاحبزادہ ہے جس کو خانہ کعبہ میں ابو جہل نے لوہے کی سلاخوں سے شہید کیا یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا شہید ہے اور آخری شہید سعد ابن ربیعہ آخری شہید ربیعہ بن حارث رسول اللہ کے دور کا آخری شہید اور پیغمبر کے دور کی پہلی شہید عورت حضرت سمیہ اور آخری شہید عورت حضرت عاتقہ ہے اور دیکھیں حضور علیہ السلام کے دور میں 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابی شہید ہوئے کتنے صحابی 256 صحابی شہید ہوئے اور خلافت راشدہ کے دور میں 27,000 صحابی شہید ہوئے اس شہید کو تم کیسے بھول جاؤ گے کہ جو شہید مدینہ میں ہوا مدینہ میں نہیں نبی کے پڑوس میں ہوا اور اللہ کے قرآن پہ شہید ہوا
اس کو کیسے بھول جاؤ گے؟ میرے بھائیوں، بدر کا میدان دیکھو، 14 صحابہ شہید ہوئے، احد کے پہاڑوں پہ 70 صحابی شہید ہوئے ہیں، حنین کی جنگ میں 13 صحابی شہید ہوئے، تبوک کے معرکے میں 9 صحابی شہید ہوئے، اور خندق کی لڑائی میں 19 صحابی شہید ہوئے، بیر معونہ پہ 67 صحابی شہید ہوئے، بنی لہیان کے قبیل میں 10 صحابی شہید ہوئے، اور پیغمبر کے پورے دور نبوت میں 256 صحابی شہید ہوئے، پہاڑوں پہ لاشیں صحابہ کی بکھر گئی، ساتھ نبی کا نہیں چھوڑا، بچے یتیم ہو گئے، ساتھ نبی کا نہیں چھوڑا، بیویاں بیوہ ہو گئی، ساتھ نبی کا نہیں چھوڑا، افریقہ کے جزیروں میں اذانیں دی، ساتھ نبی کا نہیں چھوڑا، گھر مدینے میں قبر مصر میں، گھر مدینے میں قبر مکران میں، گھر مدینے میں قبر چین میں، گھر مدینے میں قبر بلوچستان میں، گھر مدینے میں قبر سندھ میں، گھر مدینے میں قبر افریقہ کے جزیروں میں، گھر مدینے میں لاشیں دریاؤں کے گہرائی میں، گھر مدینے میں اور لاشیں طرابلس کی وادیوں میں، گھر مدینے میں، گھر مکے میں اور ان کی لاشیں روڈس کے صحراؤں پہ اور طرابلس کی وادیوں پہ اور عرب کے جزیروں میں، شام کے سمندروں میں، روم کے دروازے پہ، ایران کی بستیوں پہ، انطاکیہ کے شہر پہ، کال کی بستیوں میں، چین کے دروازوں پہ، روس کی بستیوں میں، کیسے پہنچے؟ محمد کا قرآن لے کر پہنچے، نبی کا دین لے کر پہنچے، نہیں دیکھا بچوں کا کیا ہوگا، نہیں دیکھا بیویوں کا کیا ہوگا، نہیں دیکھا رزق کہاں سے آئے گا، نبی کی آبرو کا مسئلہ آیا، جزیروں میں پہنچ کر محمد کے دین کو سربلند کر چھوڑا، جنہوں نے سب کچھ لٹا کر نبی کو نہیں چھوڑا، آج ان کو کافر کہا جائے میں ان کو کیسے چھوڑوں، ان کو مرتد کہا جائے میں ان کو کیسے چھوڑوں، اگر انہوں نے میرے نبی کی چوکھٹ پہ جان دی ہے تو میری جماعت بھی ان کی چوکھٹ پہ جان دے گی۔ جان دینی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جان کی کیا حقیقت ہے؟ ہماری جان حق نواز کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں، یہ یاد رکھیں، ہمیں کبھی یہ غلط فہمی نہیں ہوئی کہ ہم چلے گئے تو سپاہ کا کام رک جائے گا، یہ غلط فہمی نہیں ہوئی، حق نواز قبر میں اتر گئے، کام جاری ہے، کام اور میں بھی نہ رہا تو کام جاری ہے، ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ جن لوگوں نے پیغمبر کی آبرو پہ جان لٹائی، میرا فرض ہے کہ آج ان کو اگر کافر لکھا جا رہا ہے تو میں ان کی عزت اور ناموس کے لیے لڑ جاؤں، لڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم نے سارے شہید بھلا دیے، ہم نے سارے شہیدوں کو فراموش کر ڈالا، وہ شہید بھی بھول گیا جو احد کے پہاڑوں پہ شہید ہوا تھا، جس کا نام سعد بن ربیع تھا، حضور نے فرمایا نعمان جاؤ تمہیں جہاں ساتھ ملے اسے بلا کر لاؤ، نعمان کہتے ہیں کہ میں نے جنگ احد میں زندوں میں دیکھا مجھے ساتھ نہ ملا، میں نے لاشوں میں دیکھا مجھے ساتھ نہ ملا، فرماتے ہیں کہ جب میں زخمیوں میں گیا میں نے کیا دیکھا کہ سعد بن ربیع کی لاش تڑپ رہی ہے، سعد بن ربیع کا آخری وقت ہے، اس کے منہ پہ کلمہ جاری ہے، جب میں نے اس کے سامنے رسول اللہ کا سلام پہنچایا تو وہ پریشان ہو گیا لیکن اس کی آنکھوں سے چمک نکلنے لگی، پیغمبر نے بلایا ہے، نبی نے سلام بھیجا ہے، وہ زخمی شیر کی طرح تڑپنے لگا، بار بار اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، اسے کہا کہ میرا آخری وقت ہے، میرے نبی کو میرا سلام کہنا، اور میرے انصاری قوم کو جمع کر کے کہنا کہ تمہارا سردار دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا آخری پیغام ہے کہ میری قوم کے انصاریوں میرے نبی پہ آنچ نہ آنے پائے. میری قوم کے پہ آنچ نہ آنے پائے. یہ کہہ کر کل میں شہادت پڑھا جان جانے جانا کے سپرد کر دی. نعمان کہتے ہیں کہ سارا راستہ یہ منظر دیکھ کر میں روتا رہا اور میں نے سارا واقعہ رسول اللہ کو سنایا. پیغمبر کے سامنے واقعہ سنایا تو نبی بھی رو پڑے. نبی نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں ساتھ سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. میں اس شہید کو کیسے بھلاؤں. خمینی کہتا ہے کہ سعد ابن ربیع بھی کافر تھا, اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. ایمان نہیں تھا تو اس نے کہا کیا تھا آخری وقت میں؟ اس نے کہا تھا کہ میری قوم سے کہنا کہ میرے نبی پہ آنچ نہ آنے پائے. نعمان کہتے ہیں مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا صدیق اکبر مکان کے باہر چبوترے پر لیٹے ہوئے اور ابو بکر کے سینے پر ایک بچی کھیل رہی ہے. میں نے پوچھا ابو بکر یہ آپ کی بچی ہے؟ فرمایا میری بچی نہیں, فرمایا آپ کے بیٹے عبد الرحمان کی بیٹی ہے. تو ابو بکر نے فرمایا نہیں عبد الرحمان کی بیٹی بھی نہیں. ابو بکر آپ اس کو چومتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا نعمان تجھے نہیں پتا یہ سعد ابن ربیع کی یتیم بچی ہے, میں اس لیے اس کو چومتا کہ اس کا آخری وقت آیا. اس نے تجھے یہ تو پیغام دیا کہ میں نبی پہ آنچ نہ آنے پائے, قوم سے کہہ دینا, لیکن اس یتیم بچی کا خیال نہیں آیا. مسلمانوں میں ان شہیدوں کو کیسے بھول جاؤں, میں ان بے مثال برگزیدہ ہستوں کو کیسے فراموش کر ڈالوں. یہ برگزیدہ لوگ تھے احد کے میدان میں. وہ شخص بھی شہید ہوا جو شہزادہ تھا, جو ایک ایک دن میں دو دو جوڑے کپڑوں کے بدلا کرتا تھا, اور جب نبی کا اس نے کلمہ پڑھا تو کلمے کے جرم میں اس کے باپ نے اس کے تن سے کپڑے اتار لیے تھے, اور وہ ایک کپڑا ننگیز دھات والا لے کر پیغمبر کے دروازے پہ آیا تھا, اور آج احد کے پہاڑوں پہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا کہ یہ مصعب بن عمیر ہے, اس کی لاش پڑی ہے, اس کے چہرے پہ کفن پورا نہیں آتا, اور کفن اس کے جسم پر ڈالتے ہیں, چہرے پر ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں پہ کفن ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا سر پہ کفن ڈال دو اور اس کے پاؤں پہ گھاس ڈال دو, قیامت کے دن گھاس بھی اس کی شہادت کی گواہی دے گی. مسلمانوں میں ان شہیدوں کو کیسے بھول جاؤں, میں ان شہیدوں کی عظمت پہ کیسے قربان نہ ہو جاؤں. اور وہ بھی شہید ہے, وہ بھی شہید ہے جس شہید کا نام عمر بن جبو ہے, جو ایک ٹانگ سے معذور تھا. جب اس کی لاش پڑی تھی پیغمبر نے فرمایا عمر بن جمو کی لاش کو مدینہ لے جاؤ, جنت البقیع میں دفن کرو. لیکن جس اونٹ پہ لاش رکھی گئی کچاوے پہ, اونٹ چلتا نہیں تھا. حضور نے اس کے بیٹے کو بلا کر فرمایا بتاؤ تمہارے باپ نے گھر سے چلتے ہوئے کوئی دعا مانگی تھی؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان نے کہا تھا اللہم لا تردنی الہی, اے اللہ میرے مجھے گھر میں واپس نہ لوٹانا. تو نبی نے فرمایا یہ دعا عرش پہ جا چکی ہے, قبول ہو چکی ہے, اس لیے اونٹ اٹھتا نہیں. اس کی لاش کو پہاڑوں پر اوت کے پہاڑ پہ دفن کر دو, اس کی دعا عرش پہ قبول ہو چکی ہے. میرے بھائیوں یہ میں ان شہادتوں کو کیسے بھول جاؤں, اور ان عورتوں کے ایمان کو کیسے بھول جاؤں کہ ایک 90 سال کی بوڑھی عورت ہے, مدینہ میں خبر مشہور ہو گئی, جنگ جاری تھی بہت کی, خبر مشہور ہو گئی کہ حضور شہید ہو گئے. یہ خبر غلط تھی, جھوٹ تھا, لیکن مشہور ہو گئی. تو اس بوڑھی عورت نے, 90 سال کی بوڑھی عورت نے پیغمبر کی تلاش میں جانے کا ارادہ کیا. مدینہ سے باہر نکلی, لاٹھی ٹیکتی ہوئی مدینہ سے باہر نکل کر اوہد پہاڑ کی طرف جا رہی ہے. ایک آدمی بھاگا ہوا آیا, کہنے لگا اما تیرا نام ام امارا تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں میرا نام ام امارا ہے. کہنے لگا کہ جوان بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا ہے. ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا ہے. ایک نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. لیکن وہ عورت کیسے کیا کہتی ہے؟ حفیظ جلندری کہتا ہے چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو, کسی اچھی خبر کا ورک کر استقبال کرنے کو. گئے تھے جنگ میں اسا برادر اور شوہر بھی, نشاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی. ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو, سنانی ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو, مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا, اسی کا نام انعام تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا, رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آئے. نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگر اور تجلی ہے, پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے. مسلمانوں یہ نبی کی محبت کی بات ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے اس کو بھائی کا بیٹے کا فکر نہیں تھا، ایسے عشق والی عورتیں پیغمبر کی اتنی محبت والی عورتیں، آج ان کو خمینی اور شیعہ کافر کہے کہ یہ تو سارے کار تھے، میں چپ کر جاؤں، میں خاموش ہو جاؤں، میرے اندر گرمی نفس پیدا نہ ہو، میرے اندر ان کی محبت کا جذبہ روشن نہ ہو، میں اس کے لیے خاموش ہو جاؤں، تماشا دیکھتا رہوں، کتابیں ان کے خلاف چھپتی رہیں، میں چپ کر جاؤں، میں ان کا نوٹس نہ لوں، میں ایسے شہید کو بھی جانتا ہوں۔ مسلمانوں ہم اس شہید کو بھی بھول گئے ہیں، وہ شہید جو مدینہ میں شہید ہوا، جو اللہ کے قرآن پہ شہید ہوا، جسے مظلوم مدینہ کہا جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہوا شہید ہو گیا۔ تم نے وہ شہید تو یاد رکھا جو جس پر پانی 3 دن بند ہوا اور جس پہ پانی 40 دن بند ہوا وہ بھول گئے۔ تم نے وہ شہید یاد رکھا جس پہ 3 دن روٹی بند ہوئی، وہ شہید بھول گئے جس پر 40 دن کھانا بند ہوا۔ مجھے بتاؤ تم سارے شہید بھول گئے ہو؟ میں اس عثمان غنی کی عظمت کو سلام کو نہ کروں کہ جس کو جمعہ کے دن شہید کر دیا گیا، 40 دن کا بھوکا پیاسا رکھے۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے جس رات عثمان غنی شہید ہوئے، آدھی رات کا وقت تھا، عثمان غنی اٹھ بیٹھے اور اٹھ کر فرمایا نائلہ میرا پاجامہ لاؤ، میری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ نائلہ کہتی ہے میں نے رو کر کہا امیر المومنین دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ عثمان غنی نے فرمایا نائلہ ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، حضور نے خواب میں فرمایا کہ اے عثمان جو روزہ تو نے 40 دن سے رکھا ہے آج حوض کوثر پہ اس کی افطاری کا انتظام ہو چکا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ جمعہ کا دن ہے صبح 10 بجے باغیوں نے آ کر عثمان غنی کو قتل کر ڈالا، عثمان غنی کو شہید کر کے لاش کو مکہ کے صحن میں کوڑا کرکٹ پہ ڈال دیا، قرآن پہ خون کے قطرے گرے اور عثمان غنی کا خون آلود چہرہ کوڑا کرکٹ پہ پڑا ہے۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ مکان کے اندر سارے سامان کو آگ لگا دی گئی، ایک کپڑا نہیں تھا جو میں مظلوم مدینہ کے چہرے پر ڈال دیتی، وہ چہرہ خون آلود تھا۔ مسلمانوں توجہ کرو، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس عورت کا باپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کا بھائی رکھتا ہے کہ تیرا سہاگ جڑ گیا، آج کے بعد ہم تیرے وارث ہیں، لیکن آج 24 گھنٹے گزر گئے مدینہ کی گلیوں میں نائلہ کو تسلی دینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد صبح 10 بجے کا وقت ہے، ایک آدمی زبردستی دروازہ توڑا اندر داخل ہو گیا۔ میں نے کہا کہ عثمان غنی کا غم گسار ہوا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس باغی نے آگے بڑھ کر عثمان غنی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ توجہ کیجئے، اس باغی نے عثمان غنی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ایک زوردار تماچا عثمان کے چہرے پہ مار دیا۔ نائلہ فرماتی ہے، حضرت نائلہ فرماتی ہے، توجہ کیجئے کہ باغیوں نے کو ترس نہ آیا، اعلان کر دیا خبردار کوئی عثمان غنی کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا، کوڑا کرکٹ پہ لاش پڑی ہے، دنیا میں قتل اور بھی بڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں ایک آدمی کو قتل کر کے چلا جائے، لاش کو ڈال دے، ٹکڑے کر دے، یہ بھی ہوا ہے، یہ کبھی نہیں ہوا کہ قتل کر کے صحن میں لاش پڑی ہو اور باہر اعلان ہو رہا ہو اس کا جنازہ کوئی نہیں اٹھا سکتا، اس کی لاش کوئی نہیں اٹھا سکتا، اس کو دفن کوئی نہیں کر سکتا۔ باغیوں نے اعلان کیا، یہ اعلان 3 دن تک ہوتا رہا اور 3 دن کے بعد امیر معاویہ کی بہن، شیر کی بہن ام حبیبہ، جو عثمان غنی کی چچا داد بہن ہے، وہ ام حبیبہ جو پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیوی سے رہا نہ گیا، وہ روتی ہوئی مسجد کے نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھی اور اعلان کیا باغیوں آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا، میں محمد کی بیوہ بے حجاب ہو کر میدان میں اترا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیوی بے حجاب ہو کر مدینے میں نکل آتی، آسمانوں سے پتھر برستے، زمین پھٹ جاتی۔ 3 دن کے بعد باغی دہل گئے، ام حبیبہ کی دھمکی سے لرز گئے، انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر کی بیوی ہے، اجازت دے دی کہ نماز مغرب کے بعد عثمان جنازہ اٹھانے کی اجازت ہے، 4 آدمی جنازہ اٹھائیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور محمد ابن طلحہ۔ مسلمانوں توجہ کرو، صرف ایک شہید کو یاد رکھنے والوں توجہ کرو، یہ کہنے والوں کہ صرف 10 محرم کی شہادت حق ہے اور کوئی شہادت حق نہیں، آؤ مجھے بتاؤ رسول اللہ کے شہر میں، مدینہ کی گلیوں میں، پیغمبر کے پڑوس میں 40 دن کا بھوکا پیاسا، تیرا امام ذبح کر دیا گیا جس کی عمر 82 سال تھی، جس نے ساری زندگی دشمن کو بھی گالی نہیں دی تھی،
جس نے کسی کے سامنے اف نہیں کہا تھا، آج اس کی لاش کوڑا کرکٹ پہ پڑی ہے. نماز مغرب کے بعد جنازہ اٹھانے کی اجازت ملی، حضرت نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ جنازہ لے کر آگے جنازے کے آگے آگے جا رہی ہے. حضرت علی اور اسد حسین اور محمد ابن طلحہ چار آدمیوں نے جنازہ اٹھایا. یہ کتنا مظلوم انسان ہے کہ جس نے اونٹوں کی قطاریں محمد کے قدموں پہ لٹا دی تھی، جس نے ایک کنویں خیرات کر دیے تھے، آج یہ مدینے کے شہر میں کتنا مظلوم ہے کہ چار آدمی جنازہ اٹھائیں. اور جس وقت جنازہ رسول اللہ کے روضہ اقدس کے قریب پہنچا، کعب ابن مالک نے اپنے مرثیہ میں لکھا، یہ مرثیہ الودایہ والنہایہ میں موجود ہے، کعب ابن مالک نے کہا کہ او کعب، تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے، تو عثمان کی شہادت پہ آنسو کیوں نہیں بہاتا، جس کی شہادت سے پہاڑوں میں زلزلہ آیا، جس کی شہادت سے سمندروں کا پانی ٹھہر گیا، جس کی شہادت سے زمین و آسمان روئے، جس کی شہادت سے ساری کائنات روئے. کعب کہتا ہے جب جنازہ نبی کے روضے کے سامنے آیا تو ایک ہاتف غیبی سے آواز آئی، جنازہ نیچے رکھ دیا گیا، آواز آئی، اے روضے میں سونے والے پیغمبر، ذرا اپنا چہرہ پر سے اٹھا کر اس اپنے مدینہ کے مظلوم کو تو دیکھ لے کہ جس کو یکے بات دیکھ رہے، جس کے نکاح میں تو نے دو بیٹیاں دی تھی اور جس نے اونٹوں کی قطاریں تیرے کہنے پر اٹھا دی تھی، آج تیرے شہر کی گلیوں میں یہ اتنا مظلوم ہے کہ اس جنازے میں چار سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے. مسلمانوں، حضرت حسن فرماتے ہیں الودایہ والنہایہ میں وہ خواب آج بھی موجود ہے. حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، اسی رات جن عثمان غنی کا جنازہ اٹھایا، رات کو خواب میں مجھے نانا کی زیارت ہوئی، میرے نانا بڑے پریشان ہیں اور میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں. میں قریب کھڑا ہو گیا، میں نے کہا نانا میری بات سنو، نانا میری بات نہیں سنتے، نانا پریشان ہے، عرش الہی کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں. اور میں نے کیا دیکھا کہ ابو بکر صدیق آئے، وہ بھی پریشان ہے اور وہ رسول اللہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. پھر فرمایا میں نے دیکھا عمر فاروق آئے، اس ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. اتنے میں نے کیا دیکھا کہ عثمان غنی آئے اور ان کے ہاتھوں میں ان کا سر رکھا ہوا ہے اور ان کے در سے لہو بہ رہا ہے. اور انہوں نے رسول اللہ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، مدینہ کے ان باغیوں سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ مجھے کس جرم میں ذبح کیا گیا، میرا جرم تو بتاؤ میرا کیا قصور تھا، کس جرم میں مجھے مارا گیا، کس جرم میں مجھے ذبح کیا گیا. جس وقت یہ بات ہوئی، توجہ فرمائے، بڑی قابل اور بات ہے اور آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. مدینہ کی گلیوں میں پیغمبر کا دور دامات اس طرح ذبح کر دیا گیا. اس کی شہادت کا دن 18 ذی الحج کو ہے، گزر جاتا ہے، نہ مولوی رویا، نہ پیر رویا، نہ ٹیلی ویژن روئے، نہ ریڈیو روئے. اتنا مدینے کا مظلوم، اس کی شہادت کا کوئی پتہ نہیں، اس کی مظلومیت کا کوئی پتہ نہیں. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی غلاف کعبہ پکڑ کے کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، کہہ لگا تو کون ہے، کہنے لگا میں وہ بدنصیب کنانہ بن بشر ہوں جس نے عثمان غنی کے سر پہ لوہے کی لاٹھی ماری تھی، جس ہاتھ سے میں نے لاٹھی ماری تھی، میرا یہ ہاتھ لکڑی بن چکا ہے، آج 40 سال ہو گئے میں کعبے میں رو رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی. عبداللہ کہتے میں نے اس کو پاؤں کا ٹھڈا مارا، میں نے کہا دفع ہو جا، تیرے جیسے آدمی کے لیے کوئی توبہ کا دروازہ نہیں کھلا. مسلمانوں، یہ کتنا مظلوم ہے، اس مظلوم کی مظلومیت کو ہم فراموش کر بیٹھے. اور ایک وہ بھی مظلوم ہے جو احد کا مظلوم ہے، پیغمبر کا سکا چچا ہے، جس کی لاش کے ٹکڑوں پہ کھڑے ہو کر پیغمبر نے فرمایا تھا قیامت تک جتنے بھی دنیا میں شہید آئیں گے ان تمام شہیدوں کا سردار میرا یہ چچا ہوگا. اور پیغمبر کے اس چچا لاش کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، آنکھیں علیحدہ کر دی گئی، ہاتھ علیحدہ کر دیے گئے، جس کے جگر نکال کر چبایا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. پیغمبر کے چچا کی لاش کے ٹکڑے احد کے پہاڑوں پہ بکھیر دیے گئے. اور پیغمبر علیہ السلام کی سکی پھوپھی جب ان لاش کے ٹکڑوں پہ آنا چاہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کے ٹکڑوں کو دیکھ کر وہ بے احتیاط ہو جائے، پریشان ہو جائے، بے ساختہ ہو جائے، کہیں ماتم نہ کرنے لگ جائے، کہیں سینہ کوب نہ کرنے لگ جائے. مسلمانوں مجھے بتاؤ، بہن جب لاش کے ٹکڑوں پہ گئی تو صبر کر کے واپس آ گئی. اسی کو حفیظ نے کہا، ہوا حمزہ کی میت پر گزر شان رسالت کا، تأثر دید نہیں تھا مہر تابہ کی جلالت کا. صفیہ بنت عبد المطلب ہمشیر حمزہ کی، بہت تھی ان کے دل میں الفت و توقع حمزہ کی. کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، دل زمین کو ان کے یہ نیا چرکا نہ کھانے دو. علم انگیز ہے، کتو بری دے چہرہ اے حمزہ، بہن کو رنج دے شاید یدی دے چہرہ اے حمزہ، پسر نے جائے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا، تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آشنا پایا، گئی وہ میت حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی، نظر چہرے پہ ڈالی، فاتحہ پڑھ کر چلی۔ مسلمانوں آج یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے، لیکن اتنے لوگوں کی شہادتوں کی مجھے خبر نہیں، آپ خبر نہیں۔ اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گلی میں شہید ہے، ہر بازار میں شہید ہے۔ آج سپاہ صحابہ ان لوگوں کی چوکیداری کرتی ہے، ان لوگوں کی غلامی کرتی ہے، دربانی کرتی ہے، ان لوگوں کی رضاکار بن کر قربانیاں دے رہی ہے، کس فکر میں، کس خوشی میں، کس فخر میں قربانی؟ اس لیے کہ 14 صدیاں پہلے اس پوری جماعت نے محمد مصطفیٰ کے لیے قربانی دی۔ آج میری جماعت کے بڑے بڑے لوگ ذبح کر دیے گئے، مولانا حق نواز قبر میں اترے، اسحار القاسمی قبر میں اترے، عبدالصمد آزاد کی بچیاں یتیم ہو گئیں، اور اختار سیال کے بچے قربا بچے یتیم ہو گئے۔ آج سپاہی صحابہ میں اتنی قربانی کس بنیاد پر ہے کہ تیرے ملک میں پیغمبر کے خلفاء کو، نبی کے صحابہ کو ماں بہن کی گالی دی جا رہی ہے؟ وہ گالی تو اپنے قاتل کو نہیں دیتا، وہ گالی اپنے دشمن کو نہیں دیتا، لیکن محمد مصطفیٰ کے خلفاء کو، صحابہ کو ماں بہن کی گالی دی جا رہی ہے۔ توجہ کر، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تحفہ حنفیہ۔ اس کتاب پہ غور کر، یہ کتاب لاہور سے چھپی ہے۔ توجہ آپ کی، آپ دیکھ رہے ہو، آہستہ بول رہے ہو، نہیں سمجھ میں میری بات آ رہی۔ یہ وہ کتاب ہے جو جس کا نام ہے تحفہ حنفیہ، تحفہ حنفیہ لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے، لاہور سے۔ لکھنے والے کا نام ہے غلام حسین ندفی، ملعون۔ یہ وہ کتاب ہے جو میں نے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے 28 ستمبر 1991 کو پیش کی، انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے ہم اس کتاب کو ضبط کریں، لیکن آج تک یہ کتاب ضبط نہیں ہوئی۔ یہ وہ کتاب ہے جو صدر پاکستان غلام اسحاق کے پاس میں لے گیا ہوں، یہ وہ کتاب ہے جو ہائی کورٹ کے ججوں اور سپریم کورٹ کے ججوں کے سامنے ہم نے پیش کی ہے کہ آؤ، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، قرآن کے نام پر بنا ہے، اس کتاب کو دیکھو۔ یہ کتاب لاہور سے چھپی، مصنف زندہ، پریس والا زندہ، کتابیں بیچنے والا زندہ، مدرسہ زندہ، کتب خانہ موجود، کتاب موجود۔ اگر اس کتاب میں صحابہ کو گالی نہ دی گئی ہو، آپ مجھے کہہ سکتے ہو کہ شیعہ کو کافر نہ کہو، شیعہ کے خلاف پروپگنڈا نہ کرو، شیعہ کے خلاف تشدد نہ کرو، شیعہ کے خلاف زیادتی نہ کرو، لیکن اگر اس کتاب میں پیغمبر کے خلفاء کو ماں بہن سے بڑی گالی دی گئی ہو، اس کتاب میں رسول اللہ کے خلفاء کو اتنی بڑی گالی دی گئی ہو جو گالی تو اپنے کبھی دشمن کو نہیں دیتا، اپنے کبھی مخالف کو نہیں دیتا، اور جتنے بھی دشمنیاں تیری ہوں، لیکن یہ لفظ تو نے کبھی دشمن کو نہیں کہا ہوگا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے۔ بلند آواز سے، بلند آواز،
کفر 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 کفر، جانا مانے، کفر 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 کفر، ہمیں کتا، ہمیں کفر 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 کفر۔
یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب، 250 صفحہ، کتاب کا نام ہے تحفہ حنفیہ، دیکھ رہے ہو آپ، تحفہ حنفیہ۔ منچن آباد کے سنیوں، غیور سنیوں، علاقہ کے ذمہ داروں، مولویوں، چودھریوں، خانوں، ذمہ داروں، تاجروں اور کشتکاروں، آؤ بتاؤ مجھے، یہ لفظ پیغمبر کے اس جانشین کے لیے بولا گیا جس کو پیغمبر نے اپنی زندگی میں مسلح پہ کھڑا کیا تھا، اور جس اور اس کے لیے کہا گیا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا، لو کان بعدی نبیٌ لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کے لیے یہ لفظ۔ اور وہ عثمان جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا، جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو، عثمان کا چہرہ دیکھو۔
مسلمانوں، ابو بکر عمر عثمان کا نام لکھ کر انسان العیاذ باللہ اپنی شرمگاہ پر لکھے اور لکھ کر پھر بیوی کے پاس آئے، یہ تحریر ہے. میں یہ کتاب پنجاب کی حکومت کے ہر بڑے افسر کے پاس لے جاتا ہوں، مجھے بتاؤ، تم بتاؤ کیا کروں، نبی خلفاء کو اتنی بڑی گالی دی گئی ہے، میں اس پر چپ کروں، کیسے چپ کروں؟ تمہاری مجبوریاں ہوں گی، سیاستدانوں کی مجبوری وٹ ہوگی، حکمرانوں کی مجبوری حکومت ہوگی، میری تو مجبوری سوائے گنبد خضرا کے کوئی نہیں. یہ مجھے آپ فیصلہ کر کے بتاؤ کہ اس کتاب کو جب تک ضبط نہیں کیا جاتا، جب تک اس مصنف کو سزا نہیں دی جاتی، اس کو جہنم رسید نہیں کیا جاتا، مجھے بتاؤ اس وقت تک میں چپ کیسے کروں، میں خاموش کیسے رہوں، چین کی نیند کیسے سوؤں؟ تم مجھے بتاؤ، تم چین کی نیند سو جاؤ، تمہارے باپ کے خلاف یہ لفظ کوئی استعمال نہ کرے، تمہاری ماں کے خلاف یہ لفظ کوئی استعمال نہ کرے، استعمال کرے تو اس حیثیت اور شخصیت کے لیے جو پیغمبر کے پہلو میں بیٹھا تھا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو بکر، آسمانوں سے جبرائیل اللہ کی طرف سے تا سلام لے کر آیا. اس ابو بکر کے لیے یہ لفظ بولا جائے. اور اس کے بعد آپ ہمیں کہیں ہم زیادتی کرتے ہیں، ہم تشدد کرتے ہیں، یہ تشدد نہیں ہے، یہ نہیں ہے تشدد، یہ نہیں ہے بدماشی، یہ نہیں ہے کفر، یہ نہیں ہے لعنت. مجھے بتاؤ اس کفر کے اعلان کے بعد میں شیعہ کو کیا کہوں، اس بدماشی کے بعد میں غلام حسین نجفی اور اس کے پیروکاروں کے بارے میں کون سا لفظ استعمال کروں؟ فیصلہ تم کر کے مجھے بتاؤ. ہاں اگر یہ کتاب نہ ہو مجھے فسادی کہو، یہ لٹچر نہ ہو مجھے فسادی کہو، یہ کتاب میں وزیر اعظم کی ٹیبل پر نہ لے گیا ہوں مجھے فسادی کہو، صدر کے پاس نہ لے گیا ہوں مجھے فسادی کہو، میں نے چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، پورے ملک میں حکمرانوں کے دروازے پر واویلا کہے کہ ابو بکر میرے باپ سے زیادہ عزت رکھتا ہے، میرے باپ کو گالی پڑی ہے، میرے باپ کو برا کہا گیا ہے، آؤ میرے باپ کی عزت و ناموس کے لیے میرا ساتھ دو، جب قانون میرا ساتھ نہیں دیتا تو میں کافر کافر کہہ کر واویلا نہ کروں تو مجھ پر لعنت. مسلمانوں مجھے بتاؤ، اگر غلام حسین نجفی کی یہ کتاب ضبط ہو جاتی تو وہ اور کتاب لکھتا؟ بلند آواز سے، اور کتاب لکھتا؟ چونکہ اس کو ان حوالوں کے بعد کچھ نہیں ہوا، اس کی کوئی کتاب ضبط نہیں ہوئی، اسے کوئی سزا نہیں ملی، اس نے ایک اور کتاب لکھی. یہ ہے میرے ہاتھوں میں دوسری کتاب، یہ ابھی تازہ کتاب آئی، اس کا نام ہے نص خلافت بلا فصل. دیکھ رہے ہو نص خلافت بلا فصل، چند ماہ پہلے یہ کتاب چھپی. کتاب کا نام ہے نص خلافت بلا فصل. اس کتاب میں بڑی گالیاں پیغمبر کے خلیفہ صدیق اکبر کو دی گئی، لیکن صرف ایک بات بتاتا ہوں، 226 صفحہ اس کتاب میں بڑے بڑے لفظوں میں، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑی بدماش کے ساتھ پیغمبر کے جانشین کو، نبی کے خلیفہ کو، پیغمبر نے جس کے لیے جنت کی بشارت دی، قرآن کی 9 آیتیں جس کی شان میں اتری، اس ابو بکر کے بارے میں یہ ملعون غلام حسین نجفی اس کتاب نص خلافت بلا فصل صفحہ 226 پہ کہتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان ابلیس کے ایمان کے برابر تھا. بڑی وضاحت کے ساتھ کھلے رہو،
کہ ابو بکر کا ایمان ابلیس کے ایمان کے برابر تھا. العیاذ باللہ. میں وزیر اعظم پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں، نواز شریف صاحب تمہیں میں نجفی کی کتابیں دکھا چکا ہوں اور تمہیں اور بھی کتابیں ہم نے دکھائی، لیکن تم نے دو سال کے عرصے میں، پونے دو سال گزر گئے، کوئی کتاب ضبط نہیں کی، کوئی رسالہ ضبط نہیں کیا. پھر نواز شریف نے کمیٹی بنائی، جب ہم نے زور دیا فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی، اس کمیٹی کا سربراہ مولانا عبدالستار نیازی کو بنایا، ٹھیک ہے وہ سربراہ بنے، انہوں نے 30 نمائندے پورے پاکستان کے علماء، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث اس کمیٹی میں شامل کیے، مجھے بلایا، میری جماعت کے سپریم کونسل کے چیئرمین مخدوم مکرم حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی کو بھی بلایا. ہم وہاں گئے، اس کمیٹی میں بہت ساری باتیں ہوئیں، ہم پر اعتراض ہوا، تم شاہ کو کافر کہتے ہو. ہم نے کہا اس کی وجہ دیکھو، اس کی کتابوں کی وجہ سے. انہوں نے کہا دکھاؤ کتابیں. ہم نے فوٹو اسٹیٹ دستاویز پیش کی، وہ تاریخی دستاویز جو شیعہ کی 110 کتابوں پر مشتمل تھی، وہ دستاویز 110 کتابوں کا فوٹو سیٹ ہم نے پیش کیا، وہ وزیر اعظم کو بھی پیش کیا تھا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. پھر اس کمیٹی کے سامنے بھی پیش کیا، لیکن انہوں نے کہا یہ تو فوٹو سٹیٹ ہے، آپ اصلی کتابیں دکھاؤ. چنانچہ اس کا پہلا اجلاس 20 جنوری 1991 کو ہوا، 20 جنوری 1992 کو پہلا اجلاس ہوا. ہمیں بلایا گیا، کہا گیا کہ آئندہ اجلاس میں اصلی کتابیں لاؤ. چنانچہ پھر اجلاس ہوا 6 مہینے کے بعد، 2 جولائی 1992 کو، پھر میں وہ ساری کتابیں لے گیا، صندوق بھر کے کتابوں کے لے گیا، اور ساری کتابیں ہم نے ٹیبل پر رکھ دی، اور ساری کتابیں رکھ کر ایک ایک کتاب کا حوالہ دکھایا. میں نے کہا نیازی صاحب ان کتابوں کے بارے میں بھی کمیٹی بناؤ، کہ جو یہ ریسرچ کرے کہ ان کتابوں میں واقعی حضرت عائشہ کو طوائفہ لکھا گیا، ان کتابوں میں واقعی ابو بکر و عمر کو کافر و مرتد و منافق لکھا گیا، ان کتابوں میں واقعی تمام صحابہ کو منافق و مرتد لکھا گیا. اگر لکھا گیا ہے میری بات مانو، ان کو ضبط کرو، ان کتابوں کے لیے قانون بناؤ، جنہوں نے کتابیں لکھی ان کو سزا دو. ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا، وہاں شیعہ بھی تھے. نیازی صاحب نے کہا شیعہ بتاؤ یہ تو تمہاری اصلی کتابیں ہیں. بریلوی عالم شاہ تراب الحق کراچی کے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج تک ہم غلط فہمی بھی تھے، لیکن فاروق کی جو کتاب پیش کی ہے آج کے بعد غلط فہمی دور ہو گئی ہے، واقعی شیعہ نے بکر عمر کو کافر لکھا، اس کی وجہ سے ان کی سزائے موت کا فیصلہ یہاں کیا جائے. چنانچہ اس کمیٹی نے 2 جولائی 1992 کو فیصلہ لکھا، سفارشات لکھی، قرارداد پاس کی کہ ان کتابوں کے لکھنے والوں کو سزائے موت دی جائے، کتابیں ضبط کی جائیں. اور 22 جولائی 1992 کے بعد وہ سفارشات وزیر اعظم کی ٹیبل پر پہنچ گئیں. آج 8 مہینے ہو گئے ان کتابوں کو، کہ وہ کتابیں وہاں ہیں، سفارشات بھی وہاں ہیں، وزیر اعظم بھی وہاں ہیں، لیکن وزیر اعظم کو نہیں حوصلہ ہوا کہ ابو بکر کے خلاف اتنا لٹریچر ہم پیش کیا، اس کو ضبط کریں، ان پر پابندی لگائیں، مصنفین کو سزا دیں. تم بتاؤ منچل آباد کے مسلمانوں. اس کے بعد پھر ہم نے آخری حربہ استعمال کیا کہ ناموس صحابہ کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا، کہ چلو اس بل کے ذریعے ان کتابوں پہ پابندی لگ جائے، اس بل کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے. لیکن 5 مہینے ہو گئے وہ بل بھی اسی طرح موجود ہے، اس پر عمل نہیں کیا گیا. جب پاکستان میں صحابہ کے خلاف کتابیں چھپے، لٹریچر چھپے، رسالے چھپے، حکمران کچھ نہ کر سکیں، اہل کہ ایران سے مجبور ہے، شیعہ سے مجبور ہے، اور مجھے یہ کہیں کہ تم چپ کر جاؤ، مجھے کہیں کہ تم خاموش ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کسی آدمی کے سر پر اینٹ مارتا ہے اور اینٹ مارنے کے بعد اب وہ چیختا ہے، تو تم چیخنے والے سے کہو کہ تم چیخنا بند کر دو، تمہارے چیخنے سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے، تمہارے چیخنے سے نقش امن پیدا ہوتا ہے، تمہارے چیخنے سے ایران ناراض ہو جاتا ہے. یعنی جس نے اینٹ ماری اس کو کچھ نہ کہو جس نے لاٹھی ماری اسے کچھ نہ کہو, جس نے زخمی کر دیا اسے کچھ نہ کہو, جس نے سر پھوڑ دیا اسے کچھ نہ کہو, لیکن جو چوٹ لگنے کے بعد چیپ ہے اسے روکنے لگ جاؤ. ابو بکر میرے باپ سے زیادہ عزت رکھتا ہے, ابو بکر کو کافر کہا گیا, میرے باپ کے سر پر اینٹ ماری گئی, اس اینٹ مارنے پر میں چیختا ہوں میں چلاتا ہوں, لیکن شیعہ جس نے اینٹ ماری ہے کافر کہہ کے ماری ہے, مرتد کہہ کے ماری ہے, منافق کہہ کے ماری ہے, اس کو نہ روکو, ان کتابوں کو نہ روکو, ان پرستوں کو نہ روکو, ان شیعوں کو نہ روکو, خمینی کے لٹریچر کو نہ روکو, اور تنہا مجھے چیخنے سے روکو, میں تمہارے اس فلسفے کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا, جان دے دوں گا, تختہ دار پہ چڑھ جاؤں گا, شیعہ کے کفر کے اعلان سے باہر نہیں آؤں گا.
للکار ہے, للکار ہے, حق لال کا دوسرا نام, حق لال کا دوسرا نام,
یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے, خمینی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب کشف اسرار, ٹائٹل پر خمینی کا فوٹو ہے یا نہیں ہے, ٹائٹل پر خمینی کا فوٹو ہے یا نہیں ہے. اس کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ فاروق اعظم کو کے بارے میں لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, خمینی اور نجفی کی ان کتابوں کے بعد ہمارا موقف آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ ہمارا موقف صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم نے ناجائز کسی کو کافر نہیں کہا, ہم نے کبھی شرارت نہیں کی, شرارت کا آغاز شیعہ نے کیا کہ صحابہ کو کافر لکھا, اور یہ سب کچھ خمینی کے ایران کے انقلاب کے بعد ہوا. پہلے بھی شیعہ صحابہ کو برا سمجھتے تھے, لیکن کھلے عام اس طرح کفریہ لٹریچر نہیں ہوا چھاپا تھا, کیوں کہ تقیہ رہتے تھے. خمینی نے آ کر تقیہ کا حکم منسوخ کر دیا, خمینی نے اعلان کیا کہ چونکہ شیعہ کی مذہبی حکومت قائم ہو چکی ہے اس لیے میں تقیہ کا حکم منسوخ کرتا ہوں, اب کھل کر اپنے عقائد کا اظہار کرو. چنانچہ اس کے بعد شیعہ نے کھل کر کتابیں لکھی, کھل کر اپنے عقائد کا اظہار کیا, اور صحابہ کرام کو بڑے کھلے لفظوں میں کافر لکھا. اس کے بعد رد عمل کے طور پر سپاہ صحابہ کا قیام عمل میں آیا, 1985 6 ستمبر کو سپاہ صحابہ بنی, لیکن خمینی کا انقلاب 11 فروری 1979 کو آیا تھا, تو ان کتابوں کے بعد ریئیکشن کے طور پر, رد عمل کے طور پر, جواب کے طور پر سپاہ صحابہ بنی. اور اب سپاہ صحابہ کے بننے کے بعد وزیر اعظم کبھی کبھی کہتے ہیں جناب یہ فرقہ واریت ہے, یہ ایک دوسرے کو کافر نہ کہا جائے, اور وہاں جناب بیان دیا جا کر گلگت میں کہ جو شیعہ کو کافر کہے اسے پھانسی دو. وزیر اعظم نے لوگوں سے کہا, لوگوں سے, عوام سے کہا کہ جو شیعہ کو کافر کہے اسے تم پھانسی دو, تم پانڈے ماری نہ تم دے رہا, تم دے دو. تمہارے سامنے جنرل ضیاء الحق کی برسی کے موقع پر جنرل ضیاء کے قبر پر سپاہ صحابہ نے شیعہ کو کافر کہا, تمہاری موجودگی میں کہا, اگر جر رکھی تو روک لیتے, روک کر دکھاتے, کیا کرتے. اور اب جناب شیعہ ہتھ کنڈوں پر اتر آئے, کروڑ لالیشن میں. ہم 3 دن پہلے گئے, 7 تاریخ شام 5 بجے کا وقت ہے, مجھے راستے میں پولیس والوں نے بتایا کہ شیعہ نے بہت سارا اسلحہ جمع کیا ہے اور حالات بڑے خراب ہیں. میں نے کہا آپ کس مرض کی دعا ہے, آپ کس لیے ہیں؟ مجھے کہتے ہو کہ اسلحہ جمع ہوا ہے.
ان کا مقصد یہ تھا کہ میں راستے سے پیچھے چلا جاؤں. ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جلسے میں جا رہا ہوں, ایک کارکن حافظ رمضان ہمارا شہید ہوا اس کی تعزیت کا جلسہ تھا, اور میں اپنے کارکن کی شہادت کے جلسے پر جا رہا ہوں, اور میں شیعہ کے اسلحے کی بنیاد پر واپس ہو جاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے 50 میل دور پولیس انسپکٹر نے کہا کہ اسلحہ بہت زیادہ ہے, حالات خراب. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کی توفیق سے میں وہاں پہنچا, اور جب ہم وہاں پہنچے تو سامنے شیعہ اسلحہ لے کر کھڑے, کچھ کھیتوں میں چھپے ہوئے. میری اپنی گاڑی, ذاتی جو گاڑی ہے, کیا ذاتی ہے, جماعت کی گاڑی, وہ میرے پاس نہیں تھی. اگر وہ ہوتی تو شاید شہادت کا جام وہاں پینا پڑتا. گاڑی دوسری تھی, اور جب وہ گاڑی قریب پہنچی تو اس وقت انہیں پتا چلا کہ میں اس گاڑی میں ہوں. اس پر نشانہ لگا کر انہیں فیر کیا, 303 کی گولی کا, اور اللہ نے فضل فرمایا کہ گاڑی ہماری تیزی سے مڑ گئی اس بستی جھرکل کی گلی میں, اور وہاں قریب کھڑے ہوئے جو ہماری حفاظت پر ایک ASI کھڑا تھا, غلام محمد بھٹی, اور ایک DSP عطا اللہ شیروانی, DSP زخمی ہوا اور وہ ASI شہید ہو گیا. اور اس کے بعد بلوچ رجمنٹ نے, فوج نے, پولیس نے شیعہ کے پورے علاقے کا گھیراؤ کیا, لیکن ان کے پاس اتنا اسلحہ تھا کہ 8 گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد پھر جا کر وہ قابو میں آئے. اور جب وہ پکڑے گئے تو ان سے 14 کلاشن کوفے برآمد, اور 50 آدمی موقع سے پکڑے گئے, اور ایک خط برآمد ہوا جس میں یہ لکھا تھا کہ آج یہاں فاروقی کو قتل کر کے ہم نے جانا ہے, اور اگر یہاں سے بھاگ گیا یا نکل گیا تو 50-50 میل دور تک ہم تعاقب کریں گے اور اس کو اڑائیں گے. یہ خبر آمد. اب مجھے بتاؤ, سپاہ صحابہ کو تشدد پرست جماعت کہنے والوں, اگر سپاہ صحابہ تشدد پرست ہوتی تو کم از کم 3 سال ہو گئے مجھ سر پرست بنے. کسی چھاپے میں, کسی گرفتاری میں ہماری جماعت کے کسی کارکن سے 1 یا 2 کلاشن کوفے برآمد ہوئی ہوئے تو بتاؤ. ایک موقع جنگ میں ہمارے دفتر پر کئی مرتبہ چھاپا پولیس نے ڈالا, لیکن ایک اسلحہ بھی برآمد نہیں ہوا, ایک ویپن. اور شیعہ نے صرف ایک جھرکل میں, ایک بستی میں 14 کلاشن کوفے برآمد ہوئے. پھر بھی ہم دہشت گرد, پھر بھی ہم تحریم کار. منچن آباد کے مسلمانوں یاد رکھو, یہ ملک ہمارا ہے, ہماری اکثریت کا ملک ہے. ہم اس ملک کی سڑکوں میں خون نہیں بہانا چاہتے, اس کی گلیوں میں لاشیں نہیں بہانا چاہتے. ہم خاموش, لیکن ان واقعات بعد ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں بھی ایک عسکری قوت تشکیل دینی چاہیے. ٹھیک, اس لیے کہ اگر ان کی بدماشیاں بند نہ ہوئی اور گورنمنٹ نے سپاہ صحابہ کے کارکنوں کے تحفظ کا انتظام نہ کیا جو اسباب کے درجے میں ہیں, اور ان کی بدماشیاں نہ رکی, تو پھر ہمیں چاہیے کہ بس وہ قوت سے ان کی بدماشی کو کچل دیں. چاہیے یہ چاہیے. آہستہ بولو, آہستہ بولو. ہمیں پھر عسکری قوت تکیل دینی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ شیو, اگر تم نے یہ بدماشیاں بند نہ کی تو وہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی 1 انچ زمین پر بھی تم نہیں رہ سکو. ایسا وقت آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ بدماشیاں بند نہ کی تو وہ وقت آنے والا ہے کہ ہر ہوٹل میں, ہر ریسٹورنٹ میں عیسائیوں کی طرح تمہارے برتن علیحدہ رکھے ہوں گے, رکھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور پاکستان میں تمہارے لیے پھر کوئی جگہ نہیں. اور ہمیں حکمرانوں سے کوئی امید نہیں ہے, کوئی توقع نہیں, اس لیے کہ حکمران شیعہ کے نرغے میں پھنسے ہوئے, شیعہ کے نرغے میں، بڑے بڑے حکمران شیعہ کے نرغے میں، بابا اسحاق کلہاڑا چلا رہا ہے، چلا رہا ہے جب، اور بابے اسحاق کو اللہ تعالی استعمال کریں گے، اور ان حکمرانوں کو چھٹی ہونے والی ہے، ہونے والی ہے یا نہیں؟ جن حکمرانوں نے شریعت بل کا مذاق اڑایا، جن حکمرانوں نے سود کو تحفظ دیا، جن حکمرانوں میں پرائیویٹائزیشن کی بنیاد پر اپنے رشتہ داروں کو نوازا، جن حکمرانوں نے ناموس صحابہ کے بل کا مذاق اڑایا، ان حکمرانوں کو پاکستان کے اقتدار پر رہنے کا کوئی حق نہیں. کوئی حق ہے؟ بولو، کوئی حق ہے؟ اور وہ وقت قریب. میں آج کہنا چاہتا ہوں میاں نواز شریف، سن لو، آئندہ الیکشن ہوگا تو ہر چوک میں تجھے ناموس صحابہ کے بل کا حساب دینا پڑے گا. میری جماعت کے اگر کارکن زندہ رہے، اور انشاءاللہ ٹھہرے بزرگوں، ٹھہرے، انشاءاللہ توجہ فرمائیں، یہ زندہ رہے اور تمہارا یہ خواب شرمندہ تاریخ کبھی نہیں ہوگا کہ ہم سپاہ صحابہ کو کچل دیں. میری جماعت ہر چوک میں، ہر بازار میں، ہر گلی میں تم سے حساب لے گی کہ اس ملک میں تمہارے دروازے پر ہم نے شیعہ کی ساری گستاخیاں پیش کی تھی، تم نے ان کا کوئی نوٹس نہیں لیا. ہر چوک پہ تیرا گریبان سپاہ صحابہ پکڑے گی. پکڑے گی یا نہیں پکڑے گی؟ نواز شریف کا گریبان پکڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور وہ وقت قریب ہے، وہ وقت کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا، اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں. بہاولپور میں جو کچھ ہوا، پنجاب حکومت کے کہنے پر ہوا، اور موجودہ حکومت کی خصوصی ہدایت پر ہوا. عید کے دن بم کا دھماکہ شیعہ کی عبادت کا، ہم نے اس کی پہلے بھی مذمت کی اور آج بھی مذمت کرتی کہ کسی عبادت کا پر امن لوگوں پر بم مارنا قابل مذمت ہے. ہم نے پہلے بھی اس کی مذمت کی، آج بھی. لیکن اس کے باوجود شیعہ نے ہماری جماعت کے مرکزی نائب صدر مولانا عبداللہ خان اور سعد اکرشن اور حافظ یسین کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرا، اور ایف آئی آر میں لکھا کہ ضیاء الرحمان فاروقی اور اعظم طارق کے فتووں کی روشنی میں ان تین آدمیوں نے چار نامعلوم آدمیوں کو بم دے کر بھیجا کے جا کر بم مارا. یہ ایف آئی آر کا. بہرحال ہم نے کہا چلو گرفتاری ہو گئی، قتل کا مقدمہ تھا. لیکن ایک بہت بڑا افسوس ہے کہ اب آٹھ دس دن بارہ دن گزر گئے، ہمیں بتایا گیا کہ مولانا عبداللہ خان پر پولیس تشدد کر رہی ہے. ہم نے کہا کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں کہا گیا کہ یہ تصدیق شدہ بات ہے. ہم نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے کہا، ہماری ملاقات مولانا عبداللہ سے کرا، اس نے انکار کیا. ایس پی سے کہا، اس نے انکار کیا. مولانا اعظم طارق صاحب نے کہا میں بحثیت ایم ایل اے کے تمہیں کہتا ہوں کہ میری ملاقات فوراً کراؤ، ورنہ میں اسمبلی میں اس کے لیے تحریک استحقاق پیش کروں. ہے توجہ آپ کی؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ جس وقت مولانا عبداللہ خان اس اصرار کے بعد شام کو 6 بجے ایس پی سی آئی اے کے دفتر میں پیش کیا گیا تو ہماری آنکھیں پھٹ گئی کہ ان کے ہاتھ سوجے ہوئے تھے، ان کی ٹانگیں سوجی ہوئی تھی،
اور ان کے جسم پر تشدد کے سیاہ نشانات تھے. اور انہوں نے ایس پی کی موجودگی میں کہا کہ تمہارے انسپکٹر نذیر احمد اور میاں نور محمد نے میرے کپڑے اتار کر مجھے لٹکا کر مارا ہے اور دس دس تک میری آنکھوں پہ پٹی باندھی. اتنی بڑی بدمش. میں نے بہاول پور کے جلسے میں ایک بات کہی ہے, یہاں بھی کہتا ہوں کہ ایس پی بہاول پور اور ڈی آئی جی بہاول پور یہ سن لیں کہ مولانا عبداللہ خان پر تشدد کرنے والے دو پولیس افسروں کے خلاف فلفور کاروائی کی جائے. اگر تم نے کاروائی چند روز تک نہ کی تو پھر سپاہی صحابہ بازو قوت سے ان انسپیکٹروں سے انتقام لے لینا چاہیے یا نہیں چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مولانا عبداللہ خان کو کپڑے اتار کر لٹکایا جائے اور ہم خاموش رہیں. اگر میں مولانا عبداللہ خان کا قانونی آئینی یا بازو قوت سے انتقام نہ لے سکا تو میں سپاہی صحابہ سے استعفی دے دوں گا. یہ یاد
رکھ.
اور یہ بات کان کی کھڑکیاں کھول کر سنو کہ ہم کمزور ہیں, ہم بغیرت نہیں ہیں. کمزور ضرور ہیں. میری جماعت کے مرکزی نائب صدر کے کپڑے اتار کر تم لٹکاؤ اور تم سمجھو کہ سپاہی صحابہ اتنی کمزور ہے کہ اس کا بدلہ نہیں لے سکتی, یہ خام خیالی ہے. اور اگر میری باتوں پر تمہیں یقین نہ آئے, ممکن ہے تو یقین نہ آئے تو کوئی بات نہیں, انتظار کرو. تم نہ اس سے کے خلاف کارروائی کرو. نذیر احمد اور میاں نور محمد جو نور محمد سب انسپکٹر, اس کے خلاف کارروائی تم نہ کرو. پھر رزلٹ دیکھو کیا ہوتا ہے. جو ہم سے ہوا ہم کریں گے. اور میں نے بہاول پور میں کہا کہ میں آج کہتا ہوں کہ ان افسروں کے خلاف اگر تم نے کارروائی نہ کی تو میں کروں گا کارروائی, اور پرچہ آج ہی مجھ پر بے شک درج کرو. میں آج ذمہ داری لیتا ہوں کہ ان کے ساتھ کل کو جو کچھ سپاہی صحابہ کرے گی میں آج اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. جاؤ کرو جو کرنا ہے. میری جات کے علماء کو لٹکاؤ اور تم مجھے کمزور سمجھو, بے غیرت سمجھو, اور مجھے اتنا نقطہ سمجھو کہ میں اپنی جماعت کے ایک مرکزی نائب صدر کو الٹا لٹکتا ہوا اور کپڑے اتار کر مادر ساتھ انگا دیکھ کر میں چپ کر جاؤں, مجھ پر تف. سپاہی صحابہ کے کارکنوں, ان افسروں کے لیے کوئی معافی نہیں. ٹھیک ہے, ان افسروں کے لیے کوئی معافی, لیکن کچھ وقت انتظار کرو. کچھ وقت حکومت کو ہم نے ٹائم دے رکھا کہ انتظامیہ خود اس کا نوٹس لے اور ان کے خلاف کارروائی کرے. ٹھیک ہے, جو تشدد ہوا ہے کپڑے اتار کر اس کے خلاف کارروائی انتظامیہ کرے. لیکن انتظامیہ اگر نہیں کرے اس کے لیے ہم 10 دن انتظار کرتے ہیں, 15 دن انتظار کرتے ہیں, چلو 1 ماہ انتظار کر لیں گے, لیکن اس کے بعد انتظار کی مہلت ختم ہو جائے گی. یہ یاد رکھو. ٹھیک ہے, انتقام ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے, ان سے بدلہ لینا چاہیے یا نہیں چاہیے. میں یہ نہیں برداشت کرتا. ایک وقت تھا ہمارے مرشد پیر طریقت حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ پر ایوب خان نے تشدد کیا تھا, اسی دن سے اس کا زوال شروع ہو گیا تھا. ہوا تھا یا نہیں؟ مولانا عبداللہ خان حافظ قرآن جید عالم دین, اس کے کپڑے اتارے گئے, نواز شریف تیرے زوال کا آغاز ہو چکا ہے. جس حکومت میں علماء کو لٹکا کر مارا جائے اور بے گناہ, مجھے بہاول پور کے انتظامیہ کے ایک اعلی افسر نے کہا کہ 15 دن کی تفتیش میں ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ مولانا عبداللہ بے گناہ. تو اس کو تشدد کر کے کپڑے اتار کر مارتے ہو اور پھر کہتے ہو یہ بے گناہ ہے, میں ٹکر جاؤں گا. اور تمہارے تھانے دار نے کہا مولوی عبداللہ کو کپڑے جب تشدد کرتا تھا کہ یا علی مدد کا نعرہ لگا. یہ کہتے ہیں یہ مولوی عبداللہ نے ایس پی کے سامنے میرے سامنے بات کی سی آئی ایس کا نے کہ تمہارے تھانے دار مجھے کہتا تھا یا علی مدد کہو, لیکن مولوی عبداللہ نے کہا مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. میرے بھائیوں سپاہ صحابہ کا پیغام آپ سمجھ میں آیا؟ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے؟ آئندہ بھی ساتھ دو گے؟ یاد رکھو ہم اس فلسفے پر یقین رکھتے ہیں جو فلسفہ مولانا مفتی محمود نے ہمیں دیا, جو فلسفہ مولانا غلام غوث ہزاروی نے دیا, جو فلسفہ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ نے ہمیں دیا, جو فلسفہ ہمیں مولانا عبدالحق شیخ الحدیث نے دیا. ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام کے خلاف, حضرت عثمان اور حضرت معاویہ کے خلاف لاہور سے ایک کتاب چھپی تھی یا نہیں چھپی, ان کے خلاف مولانا مفت محمود اور مولانا ہزاروی اور مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ نے آواز اٹھائی تھی یا نہیں اٹھائی تھی. آج پوری دنیا میں جو ان بزرگوں کا نام لیوا ہے اس پر فرض ہے کہ اگر حضرت عثمان غنی کو خائن لکھا گیا تو پورے ملک میں مولانا عبید اللہ انور, مولانا مفتی محمود, مولانا ہزاروی نے آواز اٹھائی. آج اگر عثمان غنی کو کافر لکھا جائے ہم خاموش ہو سکتے؟ جو ان اکابرین کا نام لیوا ہے اس کا پہلا فرض ہے کہ جو عثمان غنی اور صحابہ کا مخالف ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے. اٹھانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے, یونٹ بناؤ گے, پرچم لہراؤ گے, دونوں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو, دونوں ہاتھ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بھئی حضرت میاں اجمل قاضی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, تشریف رکھیں, ان کا بیان ہو. حضرت دعا فرمائیں گے, بھی دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. بھئی تمام ساتھی تشریف رکھیں, حضرت میاں صاحب دعا فرمائیں گے, دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. ایک منٹ میں بیٹھ جائیں, ایک منٹ میں سب ایک منٹ میں بیٹھ جائیں, کوئی نہیں کھڑا رہے گا, ایک منٹ میں بیٹھ جائیں.